يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير
تفسير يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو حکم سننے کے بعد اس سے پھر نہ جاؤ وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح قَالُوا جنہوں نے کہا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں تو آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو غزوہ بدر پر تبصرہ کیا ہے اس میں پہلی جو آیات آپ نے پڑھی ہیں 19 تک اس میں بھی آپ نے عبرت اور حکمت کے بہت سے جو سبق تھے وہ حاصل کیے ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ جہاں پچھلی آیتوں میں کفار جو تھے مکہ کے کفار ان کو عبرت دلائی گئی ان کو تنبیہ کی گئی ان کو ڈرایا گیا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی شاق اللہ تو یہاں پہ ایک دوسرے انداز میں مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے یہ آیت نمبر 20 سے لے کر 24 تک مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تعداد تھوڑی تھی سامان کم تھا لیکن یہ جو اللہ کی توفیق سے تمہیں فتح نصیب ہوئی ہے اور یہ جو فتح ہے یہ دراصل نتیجہ کس چیز کا ہے اطاعت کرنے کا اطاعت کس کی اللہ کی اطاعت حق کی اطاعت اور یہاں پہ ان آیات میں مسلمانوں کو مضبوطی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف جو ہے وہ آنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور ساتھ یہ فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ کہ تم پھر نہ جاؤ, یعنی اللہ نے جو بات کہی ہے جو اللہ کے رسول نے کہی ہے اس سے پھر نہ جاؤ, اسے ہٹ نہ جاؤ. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اور جبکہ تم سنتے ہو. ایک تو یہ نا کہ کوئی سن ہی نہیں سکتا, گونگا ہے بہرا ہے اس کو آواز ہی پہنچتی تو اطاعت کیسے کرے, سننے کے بعد اطاعت نہ کرنا یہ بڑی عجیب بات ہے. اور پھر ساتھ ہی کہا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا وہم لا یسمعون اور جبکہ وہ سنتے نہیں ہیں. تو یہاں پہ سننا اطاعت کرنا اس سے مراد کیا ہے, ان منافقین کی طرف اشارہ ہے جو اقرار کرتے تھے ایمان کا مگر اللہ کے احکام کی عطا سے منہ موڑ جاتے تھے. پھر یہود و نصارہ نے کیا کیا, یہودی کیا کرتے تھے, سمعنا وأطعنا کہتے تھے. تو یہاں پر مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا کلام سنو, اب آپ دیکھیں اللہ کی اطاعت سے مراد کیا ہے, اللہ کے احکامات کی اطاعت, قرآن کی اطاعت, اور رسول کی اطاعت سے مراد کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کا اسوہ, اس کی اطاعت. اور جب کہ تم سن رہے ہو اور پھر ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے سنا اور پھر اطاعت نہ کی. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو سننا ہے نا اس کے چار درجے ہوتے ہیں, اس کو آپ خاص طور پر یاد رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیں کہ آپ کا شمار کون سے درجے میں ہے. پہلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی آواز صرف کانوں سے سن لی مگر نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس پر یقین کیا اور نہ ہی اس پر اعتماد کیا اور نہ ہی اس پر عمل کیا, جسٹ سنا سمجھا نہیں. جب سمجھا نہیں, جب نہ یقین نہ اعتماد نہ سمجھنا, تو پھر عمل کہاں ہے نا. تو یہ پہلا درجہ ہے اور یہ درجہ ہوتا ہے مشرکوں کا, کافروں کا. کیونکہ مشرق اور کافر کیا کرتے تھے, آیات رسول اللہ کی باتیں ان کے کانوں تک جاتی تھی, نہ یقین نہ اعتماد, نہ اس کو سمجھتے تھے کہ کیا کہا گیا ہے اور نہ ہی اس پہ عمل کرتے تھے. دوسرا درجہ جو ہے اس سے مراد ہے کہ کانوں سے سنا بھی اور سمجھا بھی مگر نہ اس پر اعتقاد کیا اور نہ ہی عمل کیا. یہ ہے منافقین کا درجہ. اور منافقین کیا کرتے تھے, آپ سورۃ البقرہ میں بھی اس کا تعارف پڑھ چکی اور کئی آپ نے ایسی حدیث پڑھی, واقعات پڑھے کہ وہ کانوں سے سنتے تھے اور سمجھتے تھے تو ہی اقرار کرتے تھے نا, لیکن ان کا اقرار زبان سے تھا, اقرار باللسان تھا, اقرار بالقلب نہیں تھا, تصدیق بالقلب نہیں تھا اور نہ ہی اقرار بالعمل تھا, نہ ہی پھر ان کا عمل تھا. تو یہ دوسرا درجہ ہے منافقین کا, سنا اور سمجھا لیکن یہ کہ انہوں نے نہ یقین کیا نہ عمل کیا. تیسرا درجہ جو ہے یہ ہے گناہگار مسلمان جو ہوتے ہیں, کہ سنا بھی سمجھا بھی اعتماد بھی کیا اعتقاد بھی کیا مگر عمل نہیں کیا. جیسے آج کے دور میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں, سنتے ہیں سمجھتے ہیں یقین بھی رکھتے ہیں لیکن وہ جو سنتے ہیں ان کا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا, تو یہ ہیں گناہگار مسلمان. جو چوتھا درجہ ہے یہ ہے مومنین کا, اور مومن بھی وہ جو کامل درجے والے مومن ہیں, مخلصین ہیں. نمبر ون وہ سنتے ہیں, نمبر دو وہ سمجھتے ہیں, نمبر تین اعتماد کرتے ہیں اعتقاد رکھتے ہیں, اور نمبر چار ان کا عمل اس کی گواہی دیتا ہے. تو سننے کا اصل مقصد جو پوری طرح حاصل ہو سکتا ہے وہ صرف چوتھے درجے سے حاصل ہوتا ہے جو مومنین کاملین کا مقام ہے. تو تینوں جو ابتدائی درجے ہیں ناقص بھی ہیں نامکمل بھی ہیں, ہے نا, اصل مقصد اس سے پورا نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں, آپ بچے اور ماں کی مثال کوئی دیکھ لیں کہ بچہ آوازیں نکالتا ہے اور اس کی آوازیں عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن ماں آواز کو سنتی ہے समझती है, रिस्पॉन्स देती है ना, वो समझती है कि मेरा बच्चा मुझसे क्या चाहता है। बाकी लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला, अच्छा बच्चे ने कहा था, वो बोला भी था, लेकिन माँ को पता चलता है कि ये सोना चाहता है, ये खाना चाहता है, ये इसको क्या चाहिए ना, तो रिस्पॉन्स देती है माँ ना। तो आप देखिए कि ये है कि माँ जो है वो कामिल दर्जे का सुनती है। इसी तरह से अल्लाह की आयात को सुनना, अल्लाह के अहकाम का इंसान के सामने आना और फिर इंसान का उस पर अमल ना करना। अल्लाह ताला कहते हैं एक तरफ ईमान लाने वालों को कहा जा रहा है कि तुमने तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात करनी ही है, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने सुना और फिर अमल ना किया, और साथ ही डराया जा रहा है, साथ ही तंबीह की जा रही है, इबरत दिलाई जा रही है। इन्ना शर्रद्दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याकिलून, यकीनन अल्लाह के नजदीक बदतरीन किस्म के जानवर वो बहरे गुंगे लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते। अब आप देखिए कि हक को ना सुनना ना हक बोलना, तो इसका ये मतलब है कि वो बहरे और गुंगे हैं। अब यहाँ पर ऐसे लोग जो हक बात को सुनते नहीं हैं, हक बात को कबूल नहीं करते और उसको बयान नहीं करते, अल्लाह ताला ने उनको जानवरों से तशबीह दी है। अब आप देखें कि जानवर जो हैं वो क्या करते हैं, है ना, चार हाथ पांव तो रखते हैं, चलते हैं जमीन पर, वो अपनी नस्ल को जारी रखते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन ये कि गूंगे हैं, जैसे इंसान बात करता है वैसे उनकी उनको बात करने की कुव्वत और कुदरत हासिल नहीं है, है ना, उनको आसान तकवीन उस पर अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया, वो बेअकल हैं, बेसमझ हैं। अब यहां पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे इंसान जो हैं इंसान जिनको मैंने आसान तकवीन पर पैदा किया अशरफ अल मखलूकात में से और पूरी कायनात को उनका खादिम बनाया, ये सारे जो इनामात दिए तो जरूरी था कि इंसान जो है फिर अल्लाह के आगे झुक जाता, अतात करता। लेकिन इंसान ने सारे इनामात पाने के बाद जिस्म और अकल की जो सलाहियतें थी उनको हासिल करने के बाद क्या किया, सुनने समझने और मानने से गफलत बरती। तो ये सारे इनामात जो हैं जब उससे ले लिए जाएं तो फिर वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है ना। अगर वो अमल करता इंसान तो क्या है कि इंसान अपनी तखलीक के एतबार से तमाम जानवरों से अफजल और आला है, फरिश्तों से उसका कम दर्जा है, लेकिन अगर वो अपने इल्म से अमल से काम लेता है, अपनी सलाहियतों से, अपनी जबान से, आंखों से, कानों से, दिल से वो काम लेता है, अमल करता है, तो क्या है फरिश्तों से भी आला और अशरफ हो जाता है। और अगर वो इनकार करता है तो फिर असफल उसाफिलीन बन जाता है, जानवरों से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। आप सोचें कि इंसान अमल करे तो फरिश्तों से अफजल बन जाए और बदअमली करे तो जानवरों से भी बदतर हो जाए। इन्ना शर्रद्दवाबी इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक बदतरीन किस्म के जानवर कौन हैं, असुमुल बुकू जो बहरे हैं जो गुंगे हैं, अल्लाजीना वो लोग हैं ला याकिलून जो अकल नहीं रखते। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इंसानों को जानवरों से भी बुरा कहा है, क्यों, जानवरों के पास तो अकल ही नहीं थी, है ना, वरना जैसे अगर इंसान भी जानवरों की तरह जिंदगी बसर करे तो इंसान में और जानवर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जानवरों से भी बुरा कह रहे हैं। और आपने सूरत आराफ आयत नंबर 179 में ये पढ़ा था कि वो इंसान जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और जिन वो कैसे हैं, लहुम कुलूबुल ला यफकहून बिहा, लहुम कुलूबुल ला यफकहून बिहा, उनके पास दिल है मगर वो सोचते नहीं है, वलहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा, उनके पास आंखें हैं मगर वो उनसे देखते नहीं है, वलहुम आज़ानुल ला यस्माउन बिहा, इनके पास कान हैं मगर वो उनसे सुनते नहीं हैं, उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल, कहा वो जानवरों की तरह हैं बल्कि इनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं, उलाइका हुमुल गाफिलून, ये वो लोग हैं जो गफलत में खोए गए, गाफिल यहाँ कहा जा रहा है, अल्लज़ीन ला याकिलून, ये लोग हैं जो अकल से काम ही नहीं लेते। तो आप सोच लीजिए कि असल बात क्या है, کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو بھی ہمیں قوتیں دی ہیں، اور جو بھی ہمیں اعضاء کی دولت سے نوازا ہے، تو پھر اہم بات کیا ہے کہ ہم اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں، ورنہ پھر انسان جو ہے وہ بدترین بن جاتا ہے، جانوروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ برا بن جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جانور خواہ کتنے ہی برے ہوں لیکن اپنی فطرت پر قائم رہتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان جانوروں سے بھی برا ہو گیا، تو کیا کرنا ہے؟ عقل سے کام لینا ہے، سننا ہے اللہ کی آیات کو. پھر ساتھ ہی کہا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن چونکہ ان کے اندر بھلائی کی توفیق نہیں تھی نا، تو اگر بغیر بھلائی کی توفیق کے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو بغیر بھلائی کی توفیق کے اگر اللہ ان کو سنوا دیتا پھر کیا ہوتا؟ وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر لیتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان لوگوں کے اندر حق پرستی کا جذبہ نہیں ہے، حق کے لیے، حق کو پہچاننے کا جو ہے وہ جذبہ نہیں ہے، تو اس لیے اب یہ کہ یہ کیسے جو ہے وہ اللہ کی آیات کو اور اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے نا. تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایک شبہ ہے، ایک شک ہے جس کو دور کیا جا رہا ہے. اور وہ شک اور شبہ کیا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے تو اللہ نے محروم رکھا ہوا ہے نا، اس لیے ہم سنتے اور سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے اپنے علیم ہونے کی بنا پر اور بصیر ہونے کی بنا پر کہ ان لوگوں کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے پھر میں نے ان کو ہدایت کی توفیق نہیں بخشی، اور اگر ان کے اندر ذرا سی بھی صلاحیت ہوتی تو میں ان کو ہدایت کی توفیق دیتا. جیسے حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں بڑی خوبصورت ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو غلام ایک پیسے میں چور ثابت ہو، اس کو اس کا مالک ایک لاکھ کی امانت کیسے سونپے گا؟ مالک کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ جو میرا نوکر ہے ایک پیسہ تو سنبھال کے رکھ نہیں سکتا، تو ایک لاکھ نہیں دیتا. تو مطلب کیا ہے اس کا کہ جب ایک شخص کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو اللہ کی ہدایت بھی کوئی اندھی بانڈ نہیں ہے کہ اللہ اس کو یوں ہی جو ہے وہ عطا کر دے. اور پھر جو یہ کہنا اللہ تعالیٰ کا کہ بغیر صلاحیت کے اگر میں ان کو سنوا دیتا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو پھر کیا ہوتا کہ وہ ان کے اندر جڑ نہ پکڑتی، ان کی طبیعت سے اس کو قبول نہ کرتی، کیا کرتی؟ اگل دیتی. اب دیکھیں اگر کھانا جو ہے، کسی کو بھوک ہوگی، آپ بھوکے کو جب کھانا دیں گے تو پھر وہ اس کو قبول کرے گا، کھائے گا نا، وہ ہضم ہوگا، اس کے جسم میں جائے گا اور اس کے جسم میں طاقت دے گا، قوت دے گا، ہے نا. تو اگر جو ہے اس کو طلب ہی نہیں ہوگی اور آپ دیتے ہیں جب، تو کیا ہے کہ وہ کیا کر دیتا ہے، الٹی کر دیتا ہے نا. اسی طرح ایک پودا جو ہے صحیح نشو نما کے لیے کیا ضروری ہے؟ پودا بہت اچھا ہے، بیج بہت اچھا ہے، زمین بھی زرخیز ہو. اگر زمین زرخیز نہ ہو، پتھر ہو، تو وہاں پہ پودا جڑ نہیں پکڑ سکتا، ہے نا. تو عمدہ سے عمدہ پودا اگر زمین بنجر ہو، اس میں لگا دیا جائے تو ضائع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ مطلب کیا ہے کہ ضروری ہے کہ نیکی اور ہدایت کا بیج ایسے دل اور دماغ میں نشو نما پا سکتا ہے جہاں پہ جو صالح ہو، جو سلیم الفطرت ہو. تو جب کسی کی فطرت، یعنی کسی کی دل اور دماغ کی زمین بنجر ہو جائے، اس میں جو ہے وہ پیدا ہونے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جائے، پودا جو ہے نیکی کا، اس کو نشو نما دینے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو پھر قدرت کا قانون یہ ہے کہ پھر اللہ قدرت جو ہے اس کو نیکی کی ہدایت کی توفیق نہیں دیتی، کیونکہ یہ کوئی ایسی زبردستی چیز نہیں ہے جو کسی پر چپکا دی جائے. یہ بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کا جو بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن کیونکہ ان کے اندر بھلائی تھی نہیں، اب بھلائی کے بغیر ان کو سنوایا جاتا تو بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. پھر ساتھ ہی کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. بڑا خوبصورت انداز لگتا ہے قرآن کا یہ والا، کہ خاص طور پر جیسے کسی کو بڑے پیار کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تم کہاں ہو، اے ایمان لانے والوں تم کہاں ہو، ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہیں کرنا کیا تھا کہ استجیبوا للہ وللرسولی، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. کب؟ اذا دعاکم، جب وہ تم کو پکاریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لما یحییکم، کہ وہ تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار. اب اللہ تعالیٰ کی پکار جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی آیات، کیونکہ اللہ کی آواز کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے؟ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتی ہے، ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود نہیں ہے، تو رسول اللہ کی پکار سے مراد کیا ہے؟ آپ کی احادیث، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کے جو احکامات ہیں، ان کے جو فرمودات ہیں، ارشادات ہیں، ان کو توجہ سے سننا اور پھر ان پر عمل کرنا. تو جب ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ لما یحییکم، کہ وہ تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. مراد کیا ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان کو زندگی ملتی ہے. آپ پہلے بھی یہ بات جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کافر ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہے. قرآن نے کفار کو جگہ جگہ مردہ کہا ہے. کیوں؟ حالانکہ وہ تو جیتے جاگتے انسان ہیں، پھر قرآن نے ان کو مردہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کی روح مر چکی ہے، ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے. ویسے زندگی تو ہے، لیکن یہ کہ انسان کی اصل زندگی اس کی عقل اور بصیرت پر ہے، ایمان کی دولت پر ہے، ورنہ پھر انسان جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مردہ. اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ ایک طرف انسان کو قرآن سے اور سنت سے زندگی نصیب ہوتی ہے، اس کو بصیرت کی روشنی ملتی ہے، اس کے دل کو نور حاصل ہوتا ہے، وہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا. اور سورۃ الانعام کی آیت 122 میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں کہ وَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ وہ شخص جو مردہ تھا جس کو ہم نے زندگی دی. زندگی سے مراد اسلام کی زندگی، قرآن کی زندگی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی زندگی. تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف دعوت دے، بلائے، جو تمہیں زندگی عطا کرنے والا ہے، زندگی بخشنے والا ہے. تو پھر آپ نے سمجھ لیا نا کہ زندگی سے مراد کیا ہے؟ ایمان کی زندگی. ورنہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ تو مردہ ہے جیسے کہ کافر. دوسرا کیا ہے کہ زندگی قرآن سے ملتی ہے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے ہی زندگی حاصل کرنے والے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں قرآن والے ہی، جو قرآن پڑھتے ہیں نا دراصل وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. کیوں؟ قرآن پڑھنے والے دنیا میں بھی ان کو فلاح ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے فلاح ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حق ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد ہے، کیونکہ یہ آیتیں جس پس منظر میں نازل ہوئی تو غزوہ بدر کے پس منظر میں نا، تو کچھ لوگوں نے جہاد سے جی چرایا ہے نا. تو جہاد کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دیتا ہے. تو یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. ایمان بالکل ایمان ہو، ایمان کے ذریعے، ایمان کے ذریعے زندگی ملے، قرآن کے ذریعے ملے، یا اتباع حق سے ملے، یا جہاد سے ملے، تو دراصل یہ سارے ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. اور اصل بات کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ محنت کرے، مشقت کرے رب کو راضی کرنے کے لیے. اور ہمیں ایک حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، سمجھنا، حتیٰ کہ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور آپ بلائیں تو نماز توڑ کر آپ کی بات جو ہے وہ سنی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا. وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے جو ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہتے ہیں میں جلدی جلدی نماز پوری کر کے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا میرے پکارنے پر آنے میں دیر کیوں لگائی. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آئندہ اس کی اطاعت کروں گا، اگر آپ حالت نماز میں بھی بلائیں گے میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ تو فقہا اس حدیث کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ رسول کی اطاعت سے نماز میں بھی، مطلب اگر پڑھ رہے ہیں تو نماز چھوڑ کر بھی رسول کی بات جو ہے وہ سننی چاہیے۔ آپ نے یہ بھی پڑھا تھا نا، سنا تھا یہ بات کہ والدین کی اطاعت کے لیے نفلی نماز جو ہے اس کو بھی توڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، اور والدین کا کہنا ماننا چاہیے۔ اسی طرح بزرگ ہیں، بڑے ہیں، استاد ہیں، تو ان کی بات کو اہمیت دینی چاہیے۔ اور بعض جو ہیں فقہا تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو ساتھ ہی یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اندھا ہے جو کنویں میں گرنے لگا ہے یا گڑے کے قریب ہے اور اس میں گر جائے گا، تو اس کو فوراً نماز توڑ کر اس کو بچانا چاہیے۔ یہ ہے اصل بات۔ تو پھر ساتھ ہی کیا فرمایا، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خوب جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ ایک انسان، دوسرا اس کا دل، اور تیسرا کون؟ اللہ۔ تیسرا کون؟
اللہ۔
تو یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ آڑ بن جاتا ہے انسان کے، انسان اور انسان کے دل کے درمیان۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جب کسی نیک کام کرنے کا یا گناہ سے بچنے کا موقع آئے تو فوراً کر لینا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات انسان نیکی کا، اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن پھر موت آ جاتی ہے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، فرصت تھی آپ کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ مصروف ہو گئے، ہے نا، آپ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی کسی اچھے کام کا ارادہ کرے تو دیر نہ کرے، ورنہ پھر کیا ہے کہ کیا حائل ہو گیا، کہ قضا ہے نا، اور وہ قضا کس شکل میں آئی، یا تو بیماری یا مصروفیت، ایکسیڈنٹ، حادثہ، یا پھر موت ہی آ گئی، اور پھر آپ چاہتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا، آپ کے اندر نیکی کا ایک خیال آتا ہے، دل کے اندر ایک ارادہ ہے، ابھی خوبصورت ارادہ ہے، بڑا خوبصورت نیکی کرنے کا، آپ نے آیتیں سنی، آپ نے کلاس اٹینڈ کی، آپ نے دورہ تفسیر، آپ نے تراوی پڑھی، آپ نے کسی کو نیکی کرتے دیکھا، آپ کے دل کے اندر ایک طوفان آیا خیالات کا، سوچوں کا کہ میں بھی ایسا کیوں نہیں کرتی، ایسے جلباب، ایسے مدد، ایسے خدمت، ایسے صبر، ایسے شکر، ایسے بچوں کی تربیت، ایسے فلاں کی مدد، اور اتنی یہ بیمار ہے اور اتنی یہ صبر کرنے والی ہے تو میں بھی ایسا کروں گی، اور میں ایسا کیوں نہیں کرتی، آپ یہ سوچتی ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ جیسے آپ سوچتی ہیں نا، تو اللہ آپ اور آپ کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آپ کی سوچوں کے مطابق حالات ایسے کر دیتا ہے کہ جو آپ کا اچھا ارادہ تھا نا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں ہموار کرتا چلا جاتا ہے، سہولتیں، آسانیاں، مدد۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ دل کے اندر ایک شوق تو ہونا چاہیے، ایمان کی شمع تو جلنی چاہیے، ہے نا، دل بیدار تو ہونا چاہیے، آپ کے دل کو کچھ مانگنا تو چاہیے، اس کے اندر کوئی حرارت اور گرمی تو ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ دل کے اندر جب ہم نیکی کا کوئی بھی ارادہ ایک اچھے کام کا کرتے ہیں، کسی کو دوسرے کو نہیں پتا چلتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فوراً میں ہوتا ہوں بیچ میں، میرے اور تمہارے ارادے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یعنی اللہ ہی ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ برائی کا جب انسان ارادہ کرتا ہے، برا کام کرنا، شیطانی وسواس اور اس کے خیالات آتے ہیں، اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ تب بھی اللہ ہوتا ہے اور وہ خیالات ہوتے ہیں، تو پھر جیسا انسان سوچتا ہے ویسے ہی اللہ راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ انسان برا کام کرنا چاہتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ پھر شیطان کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے برے دوست، بری راہیں، برے راستے، پھر واقعی یعنی جانا نہیں چاہتا، نیکی کا کام نہیں کرنا چاہتا، واقعی بیماری نے آ لیا، واقعی کوئی حادثہ آ گیا، واقعی کوئی اور ایسی آزمائش آ گئی کہ پہلے ہی دل کے اندر چور تھا اور حالات ایسے ہو گئے کہ اب وہ کر ہی نہیں سکتے نا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کے ایک معنی تو یہ ہیں اور بڑے زبردست ہیں۔ دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت قریب ہے. وہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا, نانو اقرب الیہ من حبل الورید, کہ میں تو انسان کی رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا پناہ میں آنا چاہیے, انسان کو اللہ کی حفاظت مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جب انسان آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور گناہوں کے درمیان ایک آڑ کر دیں, ہے نا. دل اور نیک کاموں کے درمیان بھی آڑ آتی ہے نا, برے کاموں کے درمیان اور دل کے درمیان بھی آڑ آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور قائم رکھ. اور اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ یہ بھی مانگا کرتے تھے کہ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دین کو اپنی اطاعت کی طرف جو ہے وہ پھیر دے. تو اس پوری بات کا حاصل کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی تعمیل میں دیر نہیں کرنی چاہیے. قرآن کو جب پڑھیں اور حدیث کا جب مطالعہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا, تو پھر اس میں جو ہے ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. پتہ نہیں زندگی ساتھ نہ دے, پتہ نہیں آپ کا وہ خیال اور ارادہ ہی نہ رہے نیکی کا کہ میں یہ ٹیسٹ دوں گی قرآن کا, میں یہ سبق یاد کروں گی, میں فلاں کی مدد کروں گی, میں فلاں کو رائٹ دوں گی, میں فلاں کی عیادت کروں گی, میں فلاں کی تعزیت کروں گی, ہے نا. بہت سے ہم نیکی کے ارادے کرتے ہیں, ایک طوفان ہوتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, آپ سب کے اندر بھی ایک ہلچل مچتی ہوگی نا, کبھی ندامت, کبھی افسردگی, کبھی شرمندگی, کبھی آنسو. انسان چپکے چپکے اپنے آپ سے ڈھیروں باتیں کرتا ہے نا, تو جو بھی اچھی اچھی باتیں کرے نا اس میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے, فوراً اٹھنا چاہیے, فوراً اس کو عمل کرنا چاہیے, کیونکہ نیکی ہم سب کے دل کے دروازے پر دستک دیتی ہے. اور جب ہم تاخیر کرتے ہیں ہمارے دل کے دروازے کو چھوڑ کر پھر وہ کسی اور کے دروازے پر چلی جاتی ہے. اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو نیکی کو ویلکم کرتے ہیں, لبیک کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے سکتا ہے. تو لوگو تم کبھی اللہ تعالیٰ کو مت بھولا کرو, اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے بہت ہی زیادہ قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے وہ مانگنا چاہیے, اور خاص طور پر انسان کو یہ جو آیات ہے نا یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے, کیا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. کہ اگر تم نے اطاعت نہ کی, اگر تم نے منافقت کی, اگر تم نے دیر کر دی, تو پھر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ختم قلوب ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ دلوں کے اوپر رین لگ جائے, زنگ لگ جائے, پھر ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی سے تم کوچ کر جاؤ, ہو سکتا ہے صحت نہ رہے, بیمار ہو جاؤ, ہو سکتا ہے خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, ہو سکتا ہے دولت چھن جائے, فنا ہو جائے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ سنبھلنا چاہتے ہو تو سنبھل جاؤ, اگر نہیں سنبھلو گے تو پھر کیا ہے کہ دل اللہ مسخ کر دے گا, دل کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر مہر لگا دے گا. اور یاد رکھو پھر بات دنیا میں مہر لگانے کی نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے کہ دنیا میں زنگ لگ گیا, بات یہ نہیں کہ دنیا میں تم نیکی سے محروم ہو گئے, اصل بات یہ ہے کہ آگے اللہ کے دربار میں پھر جانا ہے, وہاں حاضری بھی تو دینی ہے نا. پھر جب جاؤ گے اللہ کے دربار میں تو غور کرو نتائج پر, اور غور کرو اپنے اعمال پر, اور غور کرو اپنے رویوں پر, کہ قرآن سنا, سنا کہ نہیں سنا, پھر سنا تو انسنی کیوں کی, اللہ کے احکامات کو سنا تو ان کو کیوں ٹالا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی تو خوب منایا, لیکن یہ کہ پورے 11 مہینے اور 29 دن پھر ہم نے خبر ہی نہ لی کہ رسول اللہ دنیا میں کیوں آئے تھے, اور آپ کی حیثیت پیغمبر کے آپ کی زندگی کا مشن کیا تھا. یاد رکھنا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً,
اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے کوئی گناہ کیا ہو. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ڈرو اس فتنے سے, بچو اس فتنے سے. وہ ایسا فتنہ ہے کہ جس کی شامت مخصوص طور پر صرف ان لوگوں تک محدود نہیں ہے جنہوں نے خاص طور پر وہ گناہ, وہ غلطی جو ہے وہ کی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جس فتنے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کون سا فتنہ ہے, وہ کون سا گناہ ہے جس سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے نا؟ تو مفسرین کی ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا ترک کرنا, کہ ان لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت نہ کی جائے اور برے کاموں سے روکا نہ جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ کسی جرم اور گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دیں, کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا کہ جرم اور گناہ دیکھتے ہوئے باوجود قدرت کے اس کو منع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں گے, جس سے نہ گناہگار بچیں گے نہ بے گناہ, سب کی اس کی لپیٹ میں آئیں گے. تو آپ دیکھیے اس سلسلے میں بہت سی ایسی احادیث ہیں جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دے, ہے نا؟ تو پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ہے آپ کے سامنے جیسے ایک مثال میں دیتی ہوں کہ جیسے کسی شہر میں گندگی کے انفرادی طور پر کہیں ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور اس کا اثر محدود ہے, اور اب یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو مخصوص ان سے متاثر ہو رہے ہیں, لیکن اب ارد گرد کے لوگ جو صاف ستھرے ہیں وہ اس گندگی کے ڈھیر کو دیکھتے ہیں لیکن اس کو صاف نہیں کرتے, جو سڑک پر ہیں, جو گلی میں ہیں, جو کہیں بھی ہیں راستوں میں, یا کچھ لوگ جن کے گھر گندے ہیں, اور باقی جو صاف لوگ ہیں وہ ان کو کہتے نہیں کہ آپ یہ گندگی ختم کریں یا آپ یہ جراثیم ہیں ان کو ختم کریں, وہ سب خرابی کو روکنے کا اور صفائی کرنے کا کوئی انتظام نہیں کرتے. اب کیا ہوتا ہے کہ گندگی عام ہو جاتی ہے. جب گندگی عام ہوتی ہے پھر ہوتا کیا ہے, ہوا, زمین, مٹی اس کو لے کر پورے ماحول میں پھیلا دیتے ہیں, اور پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ جو صاف ستھرے لوگ ہیں نا ان پر بھی آتے ہیں. تو جس طرح آپ دیکھیں بیماریاں جو ہوتی ہیں, متعدی بیماریاں, وہ کیسے پھیلتی ہیں, ایک ہوتا ہے اس کو اگر فوراً اس کا روک تھام نہ کی جائے تو کتنے مریض ہر طرف بستی میں اس وہ مرض عام ہو جاتا ہے. اسی طرح جس طرح جسمانی بیماری پہلے ایک کو لگی تھی اور اس کو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ وائرل ہے, یہ سب میں پھیل گیا ہے, اسی طرح سے روحانی بیماریاں اگر ان کا تدارک نہ کیا جائے تو وہ سوسائٹی میں عام ہو جاتی ہیں, کیونکہ سوسائٹی کا ضمیر کمزور ہو گیا, اخلاقی برائیوں کو دیکھا اور قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود وہ اتنے بے حیا ہو گئے سوسائٹی کے لوگ, اتنے بد اخلاق ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے اس کو روکا نہیں. گندگیاں ارد گرد لوگ الانیاں اچھال رہے تھے, پھیلا رہے تھے. جو اچھے لوگ ہیں نا ان کا رول ایکٹیو ہونا چاہیے تھا, وہ پیسیو ہو گئے. تو نتیجہ کیا ہے کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک انہوں نے نہیں کیا لیکن جو کر رہے تھے ان کو نہیں روکا, تو اب وہ بھی سزا میں عام شامل ہو جائیں گے. اور آپ نے ایسی کئی احادیث جو ہے وہ پہلے بھی سنی ہیں کہ جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود برائی کو نہیں روکتے تو اللہ تعالیٰ عذاب کی لپیٹ میں ان سب کو جو ہے وہ لے آتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے منع کرنا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے کچھ گناہ کیا ہے. کہ کچھ لوگ نیکی کا حکم نہیں دے رہے اور بدی سے منع نہیں کر رہے, ہے نا, کچھ اور باقی لوگ جو ہیں کیا کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں. اب گناہ کر رہے ہیں صرف انہی کو اللہ عذاب نہیں دے گا, جنہوں نے منع نہیں کیا نا ان کو بھی اللہ عذاب دے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ جہاد ہے. جہاد, جہاد سے مراد کیا ہے کہ ترک جہاد کا گناہ. فتنے سے مراد کیا ہے کہ لوگوں نے جہاد کو چھوڑ دیا. اب خاص طور پر جب امیر المومنین کی طرف سے جہاد کی اپیل ہوئی جیسے غزوہ بدر میں بھی, تو اب کیا تھا کہ اس وقت لوگوں کو اٹھنا چاہیے تھا, سب کو اٹھنا چاہیے تھا اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے مال, اسباب, اپنی اولاد, سب چیزوں کی قربانی جو تھی وہ کرنی چاہیے تھی. آپ غزوہ احد کو دیکھ لیں, کہ چند مسلمان تھے گھاٹی کی حفاظت کو جب انہوں نے چھوڑا اور نیچے آگے، ان چند کی مصیبت جو تھی وہ سارے مسلمانوں نے اس کو برداشت کیا. کیا ہوا؟ سارے مسلمانوں کی جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ ہارتی ہوئی محسوس ہونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود زخمی ہوئے، کئی مسلمان شہید ہوئے، پورے مسلمانوں میں ایک بھگدڑ بچ گئی اور مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی. اب آپ دیکھیں کہ غلطی چند لوگوں کی تھی لیکن خمیازہ سب نے بھگتا نا. تو یہ وہی والی بات ہے کہ وہ کشتی کے نیچے والے حصے میں سوراخ لوگ کر رہے ہیں اور باقی اگر منع نہیں کرتے تو پانی جب آئے گا سبھی ڈوبیں گے، ہے نا. تو دراصل یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا، ایک تو ہے نا تلوار سے بھی کرنا جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا، اور دوسرا کیا ہے کہ پوری زندگی یہ کوشش کرنا کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پر نافذ ہو جائے. اور اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے ابتدا کہاں سے کریں گے؟ اپنی ذات، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی پارٹی. کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں، ایسے فنکشن ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، تو آپ اس کو اپنے کنٹرول میں لے کر اللہ کے دین کو نافذ کریں. جب ہماری باری ہوتی ہے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے، تو پھر دوسروں کے پاس ہم جا کر کیا کریں گے، ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اٹھنا چاہیے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنا چند فٹ کا جو انسان ہے اپنے وجود کو پیش کرنا چاہیے، اپنے وجود پر اسلام کو غالب کرنا چاہیے. اور ہم کسی پیئر پریشر، کسی فیشن، کسی دوستی، کسی خاندان کے رسم و رواج کا ہم پہ اثر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اب زمانے میں یہ برائی عام ہے اور میں نے اگر نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. کوئی کچھ نہیں کھا جاتا، کوئی کچھ نہیں کہتا، آپ اسی طرح گھر واپس آتے ہیں جیسے روٹین میں ہوتے ہیں. تو اثر نہیں قبول کرنا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، ول پاور ہونی چاہیے انسان کے اندر. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، احکام الہیہ، ان کو نافذ کریں. تو یہ ایک ہی بات ہے، پھر وہی بات ہے نا کہ بات جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہو، بات جہاد کی ہو یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرو، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ یاد رکھنا کہ سزا صرف ان کو نہیں ملے گی جنہوں نے گناہ کیا ہوگا، جنہوں نے گناہ کرنے سے روکا نہیں ہوگا ان کو بھی سزا مل کر رہے گی. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اب پھر جو ہے ایک نعمت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے. امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات کیے، بہت سے ان کو انعامات سے نوازا. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. کہ یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے اور تمہاری حالت کیا تھی، تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، بزور، مستضعفون فی الارض، زمین میں لوگ تم سمجھتے تھے کہ تمہارا کوئی وزن ہی نہیں ہے، تم بہت ضعیف ہو، کمزور ہو. تخافون، تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، کہیں لوگ تمہیں اڑا کر نہ لے جائیں. فَآوَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دے دی، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ دے دی، گھر دے دیا، ماوا دے دیا، آوا دے دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے. تو یہاں پر مسلمانوں کی پہلی حالت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور وہ حالت کون سی تھی؟ مکی دور کے جو ابتدائی دور میں مسلمانوں پر جو مصائب اور تکلیفیں جو تھیں وہ آ رہی تھیں، ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سوچو تو صحیح کہ تمہارا کیا حال تھا، تم اتنے تھوڑے سے، اتنے کمزور، ایسے چھپ چھپ کر رہتے تھے اور تمہیں مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، زخمی کیا جاتا تھا، لہو لہان کیا جاتا تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ زمین سے تمہارا وجود ہی ختم کر دیا جائے گا، ہے نا. اور ابتدائی دور کے مسلمانوں کے حالات اگر آپ نے سمجھنے ہوں تو آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ہی حالات پڑھ لیجئے، حضرت خباب بن ارد کے پڑھ لیجئے، حضرت یاسر کے پڑھ لیجئے، آپ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے پڑھ لیجئے، یعنی مسلمانوں کے حالات بڑے ہی جو تھے وہ سخت تھے، اور ایسے حالات تھے کہ اس وقت کلمہ پڑھنا اور اسلام قبول کرنا اور اس کا اعلان کرنا جان جوکھوں کا کام تھا، اور آخری دور تک، مکی دور کے آخری حصے تک بھی مسلمانوں پر سختیوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، کبھی ہجرتیں حبشہ پہلی کی پھر دوسری کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں مدینہ میں پناہ دے دی، فآواکم، مدینہ میں تمہیں جو ہے تم نے ہجرت کی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کافروں کے ظلم سے بچانے کے لیے ایک محفوظ جگہ مہیا کی، اور وہ کہ مسلمانوں کی مخالفت میں اور اضافہ ہو گیا تھا ہجرت کرنے کے ساتھ ہی، لیکن یہ کہ اب مدینہ میں جو ہیں اب ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ اپنا سر چھپا سکتے تھے۔ جب مسلمان مدینہ کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہے کہ عرب، مشرک، قبائل، یہودی سب اب دشمن ہو گئے، اب ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مسلمان راتوں کو سو بھی نہیں سکتے تھے، پہرے کا معقول ان کو انتظام کرنا پڑتا تھا۔ یہاں پہ اس آیت میں ان سب حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر مدد کی اپنی نصرت سے، یہاں غزوہ بدر کی عظیم فتح کی طرف اشارہ کیا ہے کہ باطل کی کمر ٹوٹی، تب جا کر مسلمانوں کو آزادی سے سانس لینا نصیب ہوا، اور مسلمانوں کو بھی قریش مکہ کے ہمسر سمجھا جانے لگا۔ غزوہ بدر سے پہلے تک تو کفار مکہ کی اپنی ذہنیت یہ تھی کہ یہ مفرور ہیں، یہ قیدی ہیں، یہ چھپ کر آ گئے ہیں مدینہ میں، ہے نا؟ اب غزوہ بدر کے بعد اب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، اب یہ تو ایک انقلاب ہے جو اسلام کی شکل میں ہر طرف آ رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، مال غنیمت بھی اللہ نے خوب دیا، پاکیزہ رزق تھا، کیونکہ اس سے پہلی جو قومیں تھیں ان کے لیے مال غنیمت حرام تھا، ہے نا؟ تو غزوہ بدر میں جو بھی مال تھا وہ کیا تھا، مسلمانوں کے لیے پاکیزہ رزق تھا۔ اب ہونا کیا چاہیے، لعلکم تشکرون، کہ تم دل سے، زبان سے، عمل سے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اصل شکر کیا ہے، ہر وقت اللہ اور اللہ کی رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار رہنا۔ تو شکر اتنا نہیں ہوتا کہ انسان زبان سے کہہ دے الحمدللہ، ہے نا، بلکہ کیا ہے کہ اصل شکر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کے لیے ہر وقت سرگرم رہے۔ تو یہاں پر اسی چیز کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ احسان کا اعتراف بھی کرو، پھر محسن کی رضا جوئی کے لیے کوشش بھی کرو، پھر اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ میں اخلاص پیدا کرو، یہ ہے شکر گزاری۔ دیکھیں ایک آیت کے اندر پوری اسلامی تاریخ جو ہے اس کو سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے کہ مکی دور، پھر اس کے بعد مدینہ کی ہجرت، پھر اس کے بعد غزوہ بدر، پھر اس کے بعد مال غنیمت، اور پھر عمل کا اصول لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔